بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
समय रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामईन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुबंद। समय हमारी ये शाम की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी देर बाद आप सामईन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, फिर आप सामईन प्रोग्राम यादों के झरोके समाअत फरमाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा रमज़ान माह गुफरान। सामईन हमारी नशरियात आप इंटरनेट के ज़रिए भी सुन सकते हैं, पता है urdu.sehar.tv.ir। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। यह समय प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ तहा शमीम हाजिर खदमत है, सलाम कबूल कीजिए। पहले समाअत फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने कन्फर्म कर दिया है कि साजिश की गई और अमरीकी मुरासला असली है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे से फिलिस्तीन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के अराकीन की गुफ्तगु, आलमी यौम कुस की अहमियत पर जोर। मुख्तलिफ फिलिस्तीनी इलाकों में सहयूनी फौजों के हमले और झड़पें, दर्जनों फिलिस्तीन और कम से कम एक सहयूनी के जख्मी होने की खबर। और अब पेश खबरें तफसील से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने कन्फर्म कर दिया है कि अमरीकी मुरासला असली है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कौमी सलामती के अजलास में बकौल उनके वाज़ हो गया कि मुदाखलत और साजिश की गई जो साबित हो गई। इमरान खान ने दावा ऐसी हालत में किया कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के पहले इजलास के बाद ऐलान किया गया था कि तहकीकात में साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली धमकी भुट्टू को, दूसरी मुशर्रफ को और तीसरी उन्हें दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी क़यादत में पीटीआई हुकूमत को हटाने की साजिश लंदन में तैयार हुई। इमरान खान का कहना था कि बकौल उनके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी भी उनके खिलाफ अमरीकी साजिश में शरीक थे। उन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मामले की ओपन समाअत करके मुलव्वस किरदारों को बेनकाब कर दें। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन समाअत न की तो आइंदा कोई सरबराह खड़ा नहीं होगा। उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ मुहिम तेज करने का ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द इस्लामाबाद में आवाम का सुनामी लाएंगे। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से निकाल दिए गए। पाकिस्तान के सरकारी ज़राए कहना है कि मुस्लिम लीग नून के जिन रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज कर दिए गए उनमें साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, मियाँ शहबाज शरीफ के साहबजादे और पंजाब के नामजद वज़ीर आला हमजा शहबाज, سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کے نام بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق نئی پالیسی کے تحت ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام خارج کرنے کا سلسلہ چند روز تک جاری رہے گا۔ واضح ہے گزشتہ حکومت کی جانب سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لندن میں نواز شریف سے ملاقاتوں کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر قمر زمان قائرہ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ایک دو روز میں وزیر خارجہ کا حلف اٹھا لیں گے۔ ہندوستانی دارالحکومت دہلی کی صوبائی حکومت نے ایک بار پھر پبلک مقامات پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا ہے۔ دہلی کی صوبائی حکومت کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ پبلک مقامات پر ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں پر 500 روپے جرمانہ کیا جائے گا، تاہم ذاتی گاڑیوں میں ماسک لگانا ضروری نہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں ماسک کے استعمال کو پھر سے لازمی قرار دینے کی وجہ اس شہر میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 1000 سے زیادہ افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جبکہ 3 ہفتے پہلے تک کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 100 سے بھی کم تھی۔ دنیا بھر کے مسلم رہنماؤں، سیاستدانوں اور علماء کرام نے عالمی یوم القدس کو اتحاد، استقامت اور بیت المقدس کے تحفظ کا دن قرار دیتے ہوئے اسے شایان شان طریقے سے منانے کی اپیل کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق متعدد پاکستانی رہنماؤں نے عالمی یوم القدس کو سرزمین فلسطین اور قبل اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھرپور طریقے سے آواز بلند کرنے کا دن قرار دیا ہے۔ ان رہنماؤں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دیے جانے کو آپ کی بصیرت اور دور اندیشی کا ثبوت قرار دیتے ہوئے عالمی یوم القدس کے مظاہروں میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ قدس کانفرنس کے موقع پر ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے ممتاز اسکالر اور فلسطینی فاؤنڈیشن آف پاکستان کے رکن ناصر شیرازی نے کہا کہ صہیونی حکومت اور اس کی سرپرستی کرنے والی مغربی طاقتوں کی پوری کوشش ہے کہ مسئلہ فلسطین پس پشت چلا جائے۔ انہوں نے یوم القدس کی اہمیت پر روشن ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ دن فلسطینی عوام کو بھی ایک پیغام دیتا ہے کہ دنیا ان کے ساتھ ہے، دنیا کے عوام ان کے ساتھ ہیں، اور غاصب صہیونیوں کو بھی یہ دن ایک پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ظلم سے حکومت قائم تو کی جا سکتی ہے لیکن باقی نہیں رہ سکتی۔ اس موقع پر فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی رہنما صابر ابو مریم نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر بھی عرب دنیا کی طرح یہ دباؤ ہے کہ وہ بھی پٹھو عرب حکومتوں کی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہم پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس دباؤ کو مسترد کرتے ہیں۔ حماس کے رہنما اسماعیل رضوان نے بھی اپنے خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ عالمی یوم القدس نے مسئلہ فلسطین کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں ایرانی عوام اور ایرانی قیادت کے موقف کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دے کر آنے والی نسلوں کے لیے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ حماس کے رہنما نے کہا کہ بیت المقدس فلسطینیوں کی ڈیڈ لائن ہے اور وہ اس سرزمین کے فلسطینی، عرب اور اسلامی تشخص کی خاطر جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنے، فلسطینیوں کی حمایت اور مسلم امہ کے درمیان بیت المقدس کی آزادی کا جذبہ بیدار کرنے کے غرض سے ماہ رمضان کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دیا تھا۔ اس کے بعد سے ہر سال اس دن دنیا بھر میں عالمی یوم القدس منایا جاتا ہے۔ آئندہ جمعہ 29 اپریل کو عالمی یوم القدس ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بہت سے ملکوں میں کورونا کی وبا کی وجہ سے 2 سال تک عالمی یوم القدس کے جلوس برآمد نہیں ہوئے تھے، لیکن پوری دنیا میں آن لائن کانفرنسیں اور بعض جگہوں پر کورونا سے متعلق طبی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے محدود پیمانے پر اجتماعات ہوئے تھے، لیکن اس سال اسلامی جمہوریہ ایران اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں عالمی یوم القدس کے جلوس شایان شان طریقے سے نکالے جائیں گے۔ مغربی کنارے شہر الخلیل میں ایک صہیونی فوجی کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق ایک نامعلوم گاڑی نے اتوار کی صبح معاون ٹاؤن میں ایک صہیونی فوجی کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ صہیونی فوج نے بھی اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مذکورہ اسرائیلی فوجی ٹریفک کے ایک حادثے میں زخمی ہوا ہے اور اس کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ صہیونی فوجوں نے بیت اللحم میں فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے گھروں پر آنسو گیس کے گولے پھینکے اور صوتی بموں کا آزادانہ استعمال کیا۔ عین شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج کے بے رحمانہ حملوں میں درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. ادھر المیادین ٹیلی ویژن نے مشرقی بیت لحم میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبر دی ہے. جنوبی مسجد الاقصی میں واقع سلوان ٹاؤن میں بھی صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں. جہاد اسلامی فلسطین کے القدس بریگیڈ کے کمانڈر نے ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے خود کو فلسطین کے لیے قربان کر دیا. فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کے فوجی بازو القدس بریگیڈ کے ایک سینئر کمانڈر ابو محمود نے اتوار کو ایران پریس کو اپنے خصوصی انٹرویو میں فلسطین کی حمایت میں ایران کی حمایت کی طویل تاریخ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے فلسطین کی استقامتی تحریک کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے فلسطین کو جو دیا وہ نہایت اہم اور کارآمد چیز تھی. انہوں نے کہا کہ فلسطین کی استقامتی تحریک اسلامی جمہوریہ ایران کے قدردان اور شکر گزار ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی القدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی نے خود کو فلسطین پر قربان کر دیا. ابو محمود نے سرحدوں پر القدس بریگیڈ کی ذمہ داریوں کے بارے میں کہا کہ فلسطینی مجاہدین ماہ مبارک رمضان کے روح پرور ماحول میں دوسرے مہینے سے مختلف زندگی گزار رہے ہیں اور سرحدوں سمیت مختلف میدانوں میں صہیونی دشمن کے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. القدس بریگیڈ کے سینئر کمانڈر نے کہا کہ القدس بریگیڈ بیت المقدس میں عوام اور اپنے مجاہدین کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور فلسطینی عوام کو مسجد الاقصی اور بیت المقدس میں غاصبوں اور انتہا پسند صہیونیوں کے مقابلے میں کامیابی مل رہی ہے. ابو محمود نے یاد دہانی کرائی کہ استقامتی تحریک نے غاصبوں اور صہیونی انتہا پسندوں کے مقابلے میں مقدس مقامات اور مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے اپنی آمادگی بالاترین سطح پر پہنچا دی ہے. بیت المقدس اور مسجد الاقصی میں 15 اپریل بروز جمعہ سے فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان ایسی شدید جھڑپیں شروع ہوئی ہیں جن کی گزشتہ ایک سال میں کوئی مثال نہیں ملتی. ان جھڑپوں میں کم سے کم 350 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 400 سے زیادہ گرفتار کیے جا چکے ہیں. بحرینی عزاداروں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر غاصب صہیونی حکومت کا جھنڈا پیروں تلے رون ڈالا. اللولو ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق بحرینی عزاداروں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے جلوس عزا برآمد کیا اور قدس کی غاصب صہیونی حکومت کا پرچم پامال کرتے ہوئے لبیک یا حسین کے نعرے لگائے. بحرینی عوام نے 12 مظاہرے کر کے فلسطین اور فلسطینی عوام کے اہداف کی حمایت جاری رکھنے اور صہیونیوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر زور دیا. بحرین عوام نے 12 مظاہرے کر کے فلسطین اور فلسطینی عوام کے اہداف کی حمایت جاری رکھنے اور صہیونیوں کے ساتھ تعلقات کی عدم بحالی پر زور دیا. بحرین اور صہیونی حکومت نے 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس میں سابق امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی میں تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے. بحرین پر مسلط ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت کے اس اقدام کی بحرینی عوام پر زور مخالفت کر رہے ہیں. بحرین میں 14 فروری 2011 سے آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. بحرینی عوام ملک میں نسلی امتیاز کے خاتمے، عدل و انصاف کے اصول اور منتخب جمہوری نظام حکومت کے خواہاں ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران نے کابل کے دہشت گردانہ حملوں کے متاثرین میں نقد رقوم اور امدادی اشیاء تقسیم کی ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ دنوں متعدد دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں. مغربی کابل اسکولوں میں ہونے والے دھماکوں میں 27 طالب علم شہید اور 100 کے قریب زخمی ہوئے تھے. ایران کی جانب سے کابل دھماکوں کے زخمیوں میں اور شہیدوں کے لواحقین میں تقسیم کیے جانے والے امدادی سامان میں کھانے پینے کی اشیاء اور علاج معالجے کے لیے نقد رقوم شامل ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے شہید عبدالرحیم اسکول دھماکے کے متاثرین میں تقسیم کیے جانے والے نقد امداد اور اشیاء خوردونوش کی مالیت 27 لاکھ افغانی روپے کے برابر ہے. اس سے پہلے کابل میں ایران کے ناظم الامور سید حسن مرتضوی نے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران افغان عوام کے ساتھ ہے اور ان کی مدد میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا. یمن کی مرکزی حکومت نے عید فطر کی آمد کے مناسبت سے جارح سعودی اتحاد کے 42 قیدیوں کو رہا کر دیا جبکہ اس جارح اتحاد نے صوبہ مغرب میں یمنی فوج اور رضاکار فورس کے ٹھکانوں پر وحشیانہ حملے کیے ہیں. قیدیوں کا تبادلہ یمنی گروہوں کے درمیان مذاکرات کا ایک ایسا بنیادی موضوع ہے جس کے سلسلے میں انجام پانے والی کوششیں اکثر ناکام رہی ہیں، اور صرف بعض مواقع ہیں جب مقامی افراد کی ثالثی کے نتیجے میں کچھ قیدیوں کی رہائی انجام پا سکی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے جنگی قیدیوں کی قومی کمیٹی کے سربراہ عبدالقادر مرتضیٰ نے اعلان کیا کہ عید الفطر قریب آنے کے پیش نظر ایک انسانی قدم کے طور پر ایک طرفہ پہل کرتے ہوئے جارح سعودی عرب کے 42 جنگی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ المرتضیٰ نے امید ظاہر کیا کہ یہ اقدام جنگی قیدیوں کے رہائی سے متعلق مسئلے اور سمجھوتے پر عمل درآمد کے سلسلے میں مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب یمن کے ادارے شہری ہوا بازی کے نائب سربراہ نے اعلان کیا کہ سعودی عرب جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور صنعاء ایئرپورٹ پر طیاروں کو لینڈ نہیں ہونے دے رہا ہے۔ یمن میں جنگ بندی پر 2 اپریل سے عمل درآمد شروع ہوا، لیکن سعودی اتحاد معاہدے کے اصلی شق بالخصوص صنعاء ایئرپورٹ کا محاصرہ ختم کرنے سے اجتناب کر رہا ہے، جبکہ ایندھن کے حامل کئی بحری جہازوں کو بھی روکے ہوئے ہیں۔ سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے شہری ہوا بازی کے ادارے کے نائب سربراہ طالب جبل نے کہا کہ جارح سعودی اتحاد میں شامل ممالک نے یمنی ہوائی کمپنیوں کے طیاروں کو انٹرنیشنل صنعاء ایئرپورٹ پر اترنے کا اجازت نامہ جاری نہیں کیا۔ طالب جبل نے کہا کہ جارح سعودی اتحاد کے اقدام اقوام متحدہ کے نمائندے کی جانب سے اعلان کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ یمن کے شہری ہوا بازی کے ادارے کے نائب سربراہ نے کہا کہ جارح سعودی اتحاد یمنی عوام کے مسائل و مشکلات جان بوجھ کر بڑھا رہا ہے اور انسان دوستانہ امور کے حوالے سے عالمی رائے عامہ کو گمراہ کر رہا ہے۔ روس نے کہا کہ امریکہ ممکنہ طور پر خلا میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار منتقل کر رہا ہے۔ روسی خلائی ایجنسی کے سربراہ دیمتری روگوزین نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ انتہائی جدید ترین خلائی ڈرون X-37 کے ذریعے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار خلا میں بھیج رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلا سے کیے جانے والے حملے انتہائی خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ X-37 قسم کے خلائی ڈرون پہلی بار سن 2010 میں اٹلانٹک 5 نامی راکٹ کے ذریعے خلا میں روانہ کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی سیاسی صورتحال ہر روز ایک نئی کروٹ لے رہی ہے، اور جیسا کہ خبروں میں آ رہا ہے عمران خان کی پی ٹی آئی حکومت کے عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے حکومت جو ہے وہ بنا لی، اور ایک خط کا اس حکومت نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ ایک دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے، کوئی اسے سازش قرار دے رہا ہے، کوئی اسے مداخلت قرار دے رہا ہے، اور ایک مثلاً تعجب کی بات یہ کہ تقریباً ایک مہینے دو ہفتے کے اندر اندر بھی جو سیکیورٹی پاکستان کی کونسل ہے اس کے 2 اجلاس جو ہے وہ اہم جو ہے منعقد ہوئے، اور دونوں نے اس بات کی تصدیق تو کی ہے کہ دھمکی آمیز مراسلہ تھا اور جو اس کے مندرجات تھے وہ بھی قابل مذمت تھے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے سازش نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں یہ مداخلت اور سازش دونوں ہیں۔ عوام بھی اس وقت اس دو مقولے میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، آیا یہ مداخلت تھی یا سازش تھی؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو اگر امریکی اس سائفر کے تناظر میں دیکھیں، یا اس مراسلے کو یا خط کو یا دھمکی آمیز لیٹر کو، جو بھی اس کو نام دیں، یہ تو طے ہے کہ تیسری دنیا اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے، بلکہ شاید ہی کوئی ملک ہو کہ جس میں امریکہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس ملک کی حکومت بنانے میں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں، حکومتوں کو گرانے میں بنانے میں اس کا کردار رہا ہے۔ یہ کوئی ایک ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو انکشاف کہیں کہ بھئی اس لیٹر سے یہ انکشاف ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے یا سیاست کر رہا ہے. امریکہ اور روس جو دو بڑے ملک ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ممالک کے اندر مداخلتیں کرتے ہیں اور مداخلتوں کے نتیجے میں حکومتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے مرضی کے صدارتی امیدوار کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے عالمی سیاست میں, اور بالخصوص امریکہ کی جو ایک تسلط پسندانہ ماضی کی پالیسیاں, اس میں امریکہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ اپوزیشن بھی اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور حکمران جماعت کو بھی کنٹرول کرتا ہے, دونوں پہ انویسٹ کرتا ہے. پاکستان کے تناظر میں بھی کوئی امریکی مداخلت یا امریکی سیاست کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ لیاقت علی خان مرحوم سے لے کے کہ جب وہ رشیا کے دورے پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو خود پاکستانی ہسٹری میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ امریکی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ماسکو کا دورہ جو ہے وہ کینسل کر کے واشنگٹن کا دورہ کیا. پھر بہت سارے اور بھی حقائق ہیں, بہت سارے پاکستان کے عبوری وزیر اعظم اور صدر جو ہیں وہ ڈائریکٹ وہ لوگ بنے کہ جو اس سے پہلے امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے تھے, اور امریکی سفرا کی سرگرمیاں بھی کبھی ڈھکی چھپی نہیں رہیں, اور انہوں نے جو وکی لیکس کے نام سے جو ای میلز اور دوسرے معلومات کا جو ایک پنڈورا باکس کھلا تھا, تو اس میں تو باقاعدہ ہمارے پاکستان کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو یہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک طنز بھی جڑ گئی ہے کہ انہوں نے خود امریکی سفیر سے کہا تھا کہ کبھی ہمیں بھی آزما لیں, کبھی ہمیں بھی صدر بنا لیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مذہبی جماعت ہے جو اپنے آپ کو آزادی اور اسلامی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا دعویٰ کرتی ہے, اس کا سربراہ بھی امریکہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں آزما لیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ صدر بننے کے لیے یا اہم عہدے تک پہنچنے کے لیے واشنگٹن سے تائید ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو فضل الرحمان صاحب جیسا ایک سنجیدہ اور جہاں دیدہ سیاستدان کبھی بھی یہ بات امریکہ سے نہ کہتا. تو بہرحال اس طرح کے وکی لیکس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ امریکی سفیر امریکی سفارتکار کس انداز سے پاکستان میں دندناتے پھرتے ہیں, پھر کس انداز سے امریکی سی آئی اے کے لوگ پاکستان میں دن دہاڑے لوگوں کو قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں, ان پہ کوئی کیس نہیں ہوتا, ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا. اس طرح کے بہت سارے ریمنڈ ڈیوس کا جو واقعہ معروف واقعہ ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب وہ سازش تھی یا مداخلت تھی اس کو کیا نام دیں گے, یعنی ایک دوسرے ملک کا شہری آئے آپ کے شہری کو دن دہاڑے قتل کر کے چلا جائے اور اس پہ کوئی جو ہے وہ بات ہی نہ کی جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاسی جو ہے وہ رنگ دے دیا گیا ہے اس موضوع کو. یقیناً امریکہ مداخلت بھی کرتا ہے اور مداخلت ہی سیاست اور کیا کہتے ہیں آپ اس کی سازش اور کیا ہوتی ہے, یعنی مداخلت اور سازش کو آپ کیا کس طرح
ایک رنگ جو ڈاکٹر صاحب دیا جا رہا ہے, مثلاً ساتھ ہی ساتھ یہ جو اس کے مندرجات ہیں آ رہے ہیں کہ مثلاً اس گورنمنٹ کو مثلاً ہٹایا جائے, اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نرم گوشہ رکھیں گے, لیکن اگر یہ فرض کریں ناکام ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت سخت وقت آنے والا ہے. یہ تو کھلم کھلا ایک دھمکیاں اور اس طریقے سے تحقیر نہیں ہے.
جس کی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جس سفارتکار کا نام ڈونلڈ لو کا نام لیا گیا ہے اور جس انداز سے اس نے گفتگو کی ہے اور جس کو خود پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر غالباً ان کا نام اسد امجد خان ہے, انہوں نے اسد مجید خان نے جو رپورٹ دی ہے یا جو ریٹرن چیزیں دی ہیں اس سے تو بالکل واضح محسوس ہوتا ہے کہ ایک انتہائی متکبر حکومت کا کوئی سفارتکار ہے اور ڈکٹیٹ کرا رہا ہے کہ فلاں کو حکومت میں لے آؤ, فلاں کو ہٹا دو, فلاں کو لاؤ گے تو ہم تمہارے لیے نرم رویہ رکھیں گے, فلاں کو لاؤ گے تو تمہیں عبرت کا نشان بقول کسی فرد کے کہ وہ ہم مشکلات کا شکار ہوں گے تو ہمیں آپ کو سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں تو اس سلسلے میں بہت ہی واضح ہوں کہ امریکہ کا پاکستان میں جو کردار ہے وہ ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ وہ خفیہ انداز سے کسی خفیہ لیٹر کے ذریعے سے یہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے. پاکستان میں موجود امریکی سفارت خانہ جس انداز سے بڑی چھوٹی سطح کے لوگوں سے لے کے اور مرکزی اور کلیدی عہدوں پہ فائز لوگوں سے جس تواتر کے ساتھ ملتے ہیں, اس سے بظاہر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آخر وہ وہاں پہ ان سے کوئی فیملی افیئر تھوڑی وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں, یا موسم کے حالات پہ تبادلہ خیال تھوڑا ہوتا ہے, یا کرکٹ کی کمنٹری تھوڑی ہوتی ہے. جب دو سفارتکار یا ایک سفارتکار یا سی آئی اے کا ایک ایجنٹ ہے کہ جو سفارتکار کی اس روپ میں وہاں پہ موجود ہے, تو اس نے تو وہی کرنا ہے جو اس کو پیچھے سے ہدایات دی گئی ہیں کہ اس حکومت کے اندر اپنے مفادات کے لیے. دیکھیں, دنیا کی سفارتکاری کا ایک بیسک اصول ہے کہ کوئی ملک بھی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی اقدام نہیں کرتا الا یہ کہ اس میں اس ملک کا مفاد نہ ہو. لہذا امریکہ کا مفاد پاکستان میں کیا ہے وہ اس میں دیکھنا ہے کہ اگر وہ عمران خان کے ساتھ ایڈجسٹ ہیں تو وہ عمران خان کی حمایت کریں گے اور کرتے بھی رہے, ماضی میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اور اس وقت اگر عمران خان کے ساتھ کسی ایشو پہ ان کی اگر کوئی مشکل ہے تو بھی بڑا واضح ہے کہ وہ اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے.
ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اس پورے قضیے میں جو اٹھ کر سامنے آئی ہے وہ عوام کا امریکہ مخالف رد عمل ہے, کہ جو ایک پاکستان کے اندر ایک اس نے ایک مثلاً ایک امریکہ مخالف روح جو ہے وہ پھونک دی ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ امریکہ سے کھلم کھلا نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے, جبکہ پہلے بھی تھا لیکن اب ہر سطح پر اس کی ہم جو ہے وہ شنوائی دیکھ رہے ہیں.
جی ہاں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دنیا بھر میں آپ جب بھی امریکی عہدیدار جاتے ہیں جس انداز سے ان کی مخالفت میں نعرے لگتے ہیں, جس انداز سے لوگ ایجیٹیشن مظاہرے کرتے ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکی پالیسیوں سے دنیا خوش نہیں ہے. اور جس انداز سے جنگ پسندی پہ مبنی ان کی پالیسیاں ہیں یا ڈکٹیشن کے عنوان سے, تسلط پسندی کے عنوان سے جو ان کے رویے ہیں, ان سے تو ظاہر ہے کوئی بھی آزاد خود مختار شہری یا کسی ملک کا باشندہ ان کی ان پالیسیوں پہ راضی نہیں ہے. البتہ وہ اپنے وسائل کے ساتھ, اپنے امکانات کے ساتھ اور اپنے اثر و رسوخ کے عنوان سے بعض جگہوں پہ اس کو چھپا دیتے ہیں یا دبا دیتے ہیں, اور بعض جگہوں پہ جو ہی موقع ملتا ہے تو لوگ میدان میں جو ہیں وہ نکل آتے ہیں, جیسے پاکستان میں. اب پاکستان کے اندر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ کا بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر, پاکستان کے مختلف پالیسی ساز اداروں کے اندر, آپ کہیں پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر, پاکستان کے اقتصادی شعبے میں, پاکستان کے ثقافتی شعبے میں, آپ جس شعبے میں چلے جائیں گے امریکہ کا کہیں نہ کہیں پہ آپ کو اثر و نفوذ واضح طور پہ نظر آ جائے گا. لیکن اس کا جو رد عمل ہے وہ جو ہے وہ سامنے آیا. اگر فرض کریں جس طرح جو اس وقت پاکستان میں حکمران ہیں وہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ عمران نے جو ہے وہ ایک اس کو ایک سیاسی ایشو کے طور پہ استعمال کیا, تو اس چیز کو بھی ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے, اگر ہم حکومت اور حکمرانوں کی بات مانیں, کہ عمران نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس وقت کون سا نعرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہو سکتا ہے, اور وہ نعرہ جو ہے اس نے اگر انتخاب کیا تو وہ امریکہ مردہ باد کا, یا امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر عوام میں امریکہ کے لیے کوئی
جگہ نہیں ہے. آخر میں بس یہ ایک جملے میں آپ سے جواب چاہوں گا, کیا اس پورے صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو دیوار سے لگانے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں, پاکستان میں انداز یہی رہتا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے, دوسری جب اس کو موقع ملتا ہے تو اس کو وہ پوری طرح دیوار سے لگانے کی کوشش کرتی ہے. عمران خان اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ یہ دو پارٹیوں میں ایک تیسری پارٹی بن کے ابھری ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے درمیان ہوتا تھا, وہ ایک دوسرے کو بقول عمران خان کے باریاں انہوں نے لگائی ہوئی تھیں. انہوں نے, پی ٹی آئی والوں نے آ کے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر مشکل پیدا کر دی ہے کہ اب وہ ایک تیسری پارٹی کا بھی نام ان کو لینا پڑتا ہے, اس کے لیے بھی انہیں دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے دونوں پارٹیوں کی خواہش ہے, یعنی پاکستان پیپل پارٹی کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی, کہ اس تیسرے فیکٹر کو پاکستان کے اندر سے مینیمائز کیا جائے یا ختم کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسری پارٹی بنتی ہے یا اس کے اندر سے پھر کوئی اور پارٹی نکال لیتی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 خاتم
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 اردی بہشت، 22 رمضان المبارک اور 24 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس اپریل سن 552 عیسوی کو بہت سے مورخین کے مطابق ایران میں کتاب کی تالیف اور ترجمے کے دنیا کے پہلے مرکز کا افتتاح ہوا۔ یہ مرکز ایران کے ساسانی بادشاہ خسرو اول یا نوشیروان کے حکم سے قائم ہوا۔ تالیف اور ترجمے کے دنیا کے اس پہلے مرکز میں ایک کتب خانہ بھی تھا جو اسی سال مکمل ہوا تھا۔ خسرو نوشیروان نے دنیا کی گوشہ و کنار سے ترجمے کے لیے کتابیں یہاں لانے کی غرض سے اپنے ایک مخصوص طبیب برزویہ کو بھی ہندوستان بھیجا تھا، اور اس سفر کے نتیجے میں کلیلہ و دمنہ کتاب ایران آئی، جس کا ترجمہ قدیم فارسی میں کیا گیا، بعد میں عربی میں اور پھر جدید فارسی میں بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا۔ معرف کے کتب خانے کا طریقہ کار دیگر کتاب خانوں اور تحقیقی مراکز کے لیے نمونہ عمل بن گیا۔ اس وقت مرو ترکمانستان میں واقع ہے۔ 24 اپریل 1271 کو مشہور سیاح مارکو پولو نے براعظم ایشیا کا تاریخی سفر شروع کیا. ان سے پہلے ان کے والد اور چچا نیکولو اور مافیو پولو نے ایشیائے صغیر کے راستے ایران اور چین کا سفر کیا تھا. اس زمانے میں چین، منگولیا، مشرقی ترکستان اور ایران چنگیز خان کے جانشینوں کے قبضے میں تھے. پولو برادران کی یورپ واپسی کے بعد مارکو پولو ان کے ساتھ چین گئے. انہوں نے وطن واپسی کے بعد سفر نامہ عجائب لکھا. مارکو پولو کا ایشیا کا سفر تقریباً 20 سال جاری رہا. بائیس رمضان المبارک 273 ہجری قمری کو معروف مسلمان محدث اور مفسر ابو عبداللہ محمد قزوینی المعروف ابن ماجہ نے وفات پائی. وہ 209 ہجری قمری میں ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے. انہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا. ابن ماجہ نے علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ تحریر کی، جو اہل سنت کی صحاح ستہ میں شامل ہے. ابن ماجہ کی دیگر اہم کتابوں میں تفسیر قرآن اور تاریخ قزوین قابل ذکر ہیں. چوبیس اپریل 1905 کو اردو کے معروف نعت گو شاعر محسن کاکوروی نے وفات پائی. ان کا اصل نام محمد محسن تھا. وہ 1827 میں لکھنؤ کے قصبے کاکوروی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولوی حسین بخش سے حاصل کی. پھر انہوں نے وکالت کا امتحان بھی پاس کر لیا اور کچھ عرصہ پریکٹس بھی کرتے رہے. ان کو شعرگوئی کا شوق بچپن سے ہی تھا. ابتدا میں انہوں نے مولوی ہادی علی اشک سے اصلاح لی. شروع شروع میں غزل بھی کہی، لیکن پھر اپنے مذاق سخن کے مطابق نعت گوئی اختیار کی اور اس میدان میں اپنی جودت طبع کے ایسے ایسے جوہر دکھائے جو اپنی نظیر آپ ہیں. چار اردو بہشت 1319 ہجری شمسی کو ایران میں پہلی بار ریڈیو کا ادارہ قائم کیا گیا اور ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا. تہران میں قائم یہ ادارہ ابتدا میں ڈاکو تار اور ٹیلی فون کی وزارت کے ماتحت تھا اور ریڈیو نشریات 2 کلو واٹ اور 32 کلو واٹ کے 2 ٹرانسمیٹروں سے میڈیم ویو اور شارٹ ویو پر نشر کی جاتی تھیں. ریڈیو تہران کے قیام کے 5 سال بعد آہستہ آہستہ اس کا دائرہ ایران کے دوسرے شہروں تک پھیل گیا. 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ریڈیو نشریات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اس کے علاوہ ریڈیو تہران سے اس وقت دنیا کی اہم زبانوں میں پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، جنہیں پوری دنیا میں سامعین کی ایک بڑی تعداد سنتی اور پسند کرتی ہے. چوبیس اپریل 1983 کو علامہ محمد بشیر انصاری نے وفات پائی. وہ 10 جنوری 1901 کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے شکارپور ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم شکارپور میں ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ چلے گئے، جہاں مدرسہ نظامیہ میں بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا. مولانا موصوف نے مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہو کر لکھنؤ کے ہی مدرسۃ الواعظین کا رخ کیا اور وہاں تاریخ ادیان جہان پڑھی اور فن مناظرہ بھی سیکھا. علامہ محمد بشیر کو فاتح ٹیکسلا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے سرگودھا ٹیکسلا کے نزدیک اپنی زندگی کا ایک اہم ترین مناظرہ کیا تھا. جس میں آپ کو کامیابی ملی تھی، مولانا محمد بشیر انصاری نے تقریباً 100 مناظرے کیے اور اپنی 40 سالہ تبلیغی زندگی میں 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو مذہب حق کا قائل کیا۔ علامہ بشیر کو نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کلام، معانی، تفسیر اور فقہ و اصول جیسے مختلف علوم میں مہارت حاصل تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروگے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ تہران ٹائمز حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے افغان شہریوں کے نام رہبر انقلاب کا پیغام ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ وطن امروز، افغانستان کے حکام دہشت گردوں کو گرفتار اور سخت سزا دیں، طالبان کو صدر رئیسی کا انتباہ۔ اور روزنامہ گارڈین، امریکہ میں نوجوانوں کی موت کا پہلا سبب گن کلچر بن گیا، تازہ اعداد و شمار۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست روز، مسلم امہ اسلام کی مدد کو پہنچو، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ان دنوں عالم اسلام کے 2 کلیدی اور ستم رسیدہ ممالک یعنی افغانستان اور فلسطین کو جھڑپوں اور خونی واقعات کا سامنا ہے۔ افغانستان تکفیری دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور فلسطین بیت المقدس کے غاصبوں کی زد میں ہر طرف مسلمانوں کی جان سستی دکھائی دے رہی ہے۔ بعض عرب حکام کا حال بھی ناگفتہ بے ہے، بحرین کے ولی عہد نے ایسے حالات میں صہیونی وزیر اعظم کو فون کر کے انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے، جبکہ امارات کے وزیر خارجہ نے حالات کو قابو میں لانے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کے اقدامات کی قدردانی کی ہے۔ عوامی سطح پر تو مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن مسلم قیادت سوشل میڈیا پر جاری مذمتی بیان کی حد تک بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال کے مقابلے کے لیے بیداری اور عالم اسلام کی مشترکہ تحریک اور اقدام کی ضرورت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ رائل یوم، ایران کس طرح اسرائیل کے خلاف انٹیلیجنس کی جنگ جیت گیا، اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، جمعے کے روز قطر کے الجزیرہ چینل نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایران نے یورپ کے ذریعے تل ابیب کو اسرائیل کے جوہری، بایولوجیکل اور کیمیاوی ہتھیاروں کے گوداموں کی تصاویر بھیج دی، جو انٹیلیجنس اور نفسیاتی جنگ میں اضافے کی واضح علامت ہیں۔ آج سے چند سال قبل یہ تاثر تھا کہ اسرائیل جب چاہے ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن اس خبر سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ ایرانی فریق جیت سے زیادہ قریب ہے۔ ایران نے صہیونی حکومت کو 2 سطح پر دھمکی آمیز پیغام دیا ہے، پہلے یہ کہ ایران کے خلاف ہر طرح کی اسرائیلی جارحیت کی صورت میں یہ مراکز جوابی کاروائی کے نشانے پر ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ایران کی انٹیلیجنس صلاحیتیں اور خفیہ کاروائیاں اس سطح پر پہنچ چکی ہیں کہ تہران کو صہیونی حکومت کے ہتھیاروں کے نئے گوداموں کا بھی علم ہے۔ بلا شک ان تصاویر کا اسرائیلی انٹیلیجنس پر تباہ کن اثر پڑے گا، بالخصوص ایسے موقع پر جب تل ابیب کو اندرونی سطح پر بری طرح مشکلات کا سامنا ہے۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان، اسلام آباد مارچ کی تیاری کے لیے پارٹی سے پوچھا جا چکا ہے، عمران خان۔ روزنامہ جسارت عمران خان نے 4 سال میں ملک کے ہر شعبے میں تباہی مچا دی، مریم نواز، اور روزنامہ سیاست کرناٹک ہندو تنظیموں کی جانب سے اذان کے خلاف مہم کی شروعات۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ پاکستان، نواز، شہباز، حمزہ، مریم، زرداری سمیت 100 افراد کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے۔ اخبار لکھتا ہے نئی حکومت پالیسی کے مطابق 100 سے زائد افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے گئے۔ نجی ٹی وی کے مطابق جن افراد کے نام ای سی ایل سے نکالے گئے ہیں ان کے نام اس لسٹ پر ڈالنے کی تجویز قومی احتساب بیورو اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے دی گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جن افراد کے نام حساس ادارے اور عدالت کی جانب سے ای سی ایل پر ڈالنے کا کہا گیا ہے ان ناموں کو لسٹ پر برقرار رکھا جائے گا۔ جن افراد کے نام ای سی ایل سے نکالے گئے ہیں ان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور سمیت دیگر نام بھی لسٹ سے نکالے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر ریلوے خارجہ خواجہ سعد رفیق، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کے نام بھی ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں۔ اور سامعین، نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ تسنیم نیوز، بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات کا 5واں دور، کیا دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ ملاقات کریں گے؟ اسنا نیوز، صہیونی حکومت غزہ کی سرحد پر واقع بیت حانون گزرگاہ کو بند کر رہا ہے۔ فارس نیوز، لبنان کے ساحلی علاقے میں 60 مسافروں کو لے جانے والا ایک جہاز ڈوب گیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ اسرائیل بن سلمان اور جو بائیڈن کے بیچ دوستی کروانے کی کوششوں میں مصروف۔ تل ابیب بائیڈن اور بن سلمان کے بیچ اختلافات دور کرانے اور دوستی بحال کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹس نے اپنی ایک رپورٹ میں اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بائیڈن کی حکومت سعودی بادشاہ سے اپنی ناراضگی ہر سطح پر ظاہر کر رہی ہے، لیکن تعلقات میں کشیدگی سے صرف ایران کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے رمضان، ماہ غفران، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
رمضان،
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
عزیز سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور رباب منصوری کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں شب قدر کے حوالے سے گفتگو شامل پروگرام رہے گی۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
دیکھ میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن ہو کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن ہو کتاب ہے.
آئیے سامعین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم افتح لی فیہم ابواب فضلك وأنزل علي فيهم بركاتك ووفقني فيهم لموجبات مرضاتك وأسكنني فيهم بحبوحات وجنات يا مجيب دعوة المضطرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا اس دن اپنے فضل و بخشش کے دروازے میرے لیے کھول دے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما اور اپنی رضا و خوشنودی کے اسباب مہیا کرنے کی توفیق عنایت فرما اور مجھے اپنی بہشت کے باغات کے درمیان جگہ عنایت فرما دے اے بے سہاروں کی دعائیں مستجاب کرنے والے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شب قدر کے نام سے مشہور رمضان المبارک کی 23ویں رات آ گئی ہے. نزول قرآن کی رات، زمین پر فرشتوں اور روحوں کے نزول کی رات. آج رات آسمان کے دروازے لامحدود کھلے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہے. آج کی رات الہی رحمت اور بخشش پروردگار نسیم بہار کی طرح برس رہی ہے. آج کی رات گنہگار پہلے سے زیادہ عجز و انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اشک ریز ہیں. وہ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونے کے لیے شفا بخش رحمت کے خواہاں ہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ خدا کی رحمت کے طالب ہیں. آج کی رات مومنین بہتے آنسوؤں کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں. آج کی رات خدا ہم سب کے ساتھ ہے اور اس نے ہمیں قرآن کے سورہ مبارک بقرہ کی 186ویں آیت میں انتہائی خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں.
پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیشہ بے قدر کی اہمیت کا اور بھی زیادہ اندازہ ہوتا ہے. اس اہم ترین رات کے بارے میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بھی شب قدر سے محروم ہو گیا وہ تمام خیر و برکت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف شب قدر بلکہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مکمل طور پر بیدار رہتے تھے اور مسجد میں معتکف ہوتے تھے۔ آپ ہر شب اذان صبح تک بیدار اور عبادت و راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے تھے۔ رسول خدا کا ارشاد ہے، جو کوئی بھی شب قدر کی عبادت میں بسر کرے اور بیدار رہے، آئندہ سال تک عذاب اس سے دور رہے گا۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا کی سیرت ایسی ہی تھی کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں آپ اپنے بستر کو لپیٹ لیا کرتے تھے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے۔ اپنے اہل خانہ کو ماہ مبارک رمضان کی 23ویں رات کو بیدار رکھتے تھے اور جس کسی پر نیند طاری ہوتی اس پر پانی کے قطرے چھڑکا کرتے تھے تاکہ وہ شب قدر کو درک کرے اور شب قدر کی نورانیت سے محروم نہ ہو۔ حتیٰ بارش کی راتوں میں بھی، جبکہ مدینے کی مسجد کی چھت بھی نہیں تھی، آپ شب بیداری اور عبادت کو ترک نہیں کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہ نصیحت فرماتے تھے کہ وہ اس رات بیدار رہیں اور نماز ادا کرتے رہیں۔
امام علی علیہ السلام نے بھی سال بھر جب رات کی تاریکی چھا جاتی تھی شب بیداری میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، لیکن قدر کی راتوں میں آپ کا ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا اور سخت ترین حالات میں بھی آپ عبادت شب و روز میں مشغول رہتے تھے، اور خاص طور پہ زندگی کی آخری شب قدر میں آپ کا انداز عبادت ہی کچھ اور تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حالات میں بھی یہ مذکور ہے کہ انہوں نے اتنی عبادت کی کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں فاطمہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ عابد ترین کوئی نہیں تھا۔ آپ اس قدر عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں کہ کثرت عبادت سے آپ کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ ان کا نام زہرا رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کو عبادت کا نور اور حضرت فاطمہ کی شب بیداری آسمان پر چمکتی ہے۔ دنیا کی عظیم خاتون شب قدر میں خاص انداز میں نظر آتی تھیں۔ وہ نہ صرف رات جاگ کر گزارتی تھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی رات بھر بیدار رکھتی تھیں۔ جیسا کہ ہم ایک روایت میں پڑھتے ہیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 23ویں رات اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو سونے نہیں دیتی تھیں اور نیند کے مسئلے کا علاج دن میں مختصر سے آرام اور رات کو تھوڑی سی خوراک کھا کر کرتی تھیں۔ شب قدر کی معنویت کو درک کرنے کے لیے آپ بچوں کو ساتھ بٹھا کر عبادت کیا کرتی تھیں۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
پڑھتا ہوں تیری فاطمہ، من کبت پڑھتا ہوں تیری فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ۔
خود لبے احمد سے کہتا ہے خدا، دیتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ بن گئی آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ
سبھی بابا کی بیٹی فاطمہ سبھی بابا کی بیٹی فاطمہ
سجد کر کر کے خدا خدا کو آپ نے شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ
سبھی بابا کی بیٹی فاطمہ
سردار وہ ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ
حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے شب قدر کو زندہ کیا خدا رحمان اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے 21ویں اور 23ویں کی رات کو آدھی رات تک دعائیں پڑھیں اور پھر نماز ادا کی۔ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ دن رات عبادت خدا متعال میں مشغول رہتے تھے۔ ساتویں امام کے زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں، وہ رات سے صبح تک جاگتے اور استغفار کرتے تھے اور آپ طویل سجدے کیا کرتے تھے، خوف خدا سے آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا سمندر رواں رہتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی آپ کی یہی حالت رہتی تھی، حتیٰ شبہائے قدر میں مصلی عبادت پر آپ مشغول عبادت رہا کرتے تھے اور اتنا گریا و زاری کرتے تھے کہ جیسے جسم مبارک سے روح قبض ہو جانے والی ہو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہ صرف خود شب بیداری اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے بلکہ دوسروں سے بھی آپ نے فرمایا، جو شخص قدر کی رات میں غسل کرے اور طلوع فجر تک بیدار رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
لیلۃ القدر کا ایک اور عمل ہے جو معصومین کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار اور اس سے بخوبی واقف ہیں، وہ ہے تلاوت قرآن۔ اہل بیت علیہم السلام کی روایت میں آیا ہے کہ قرآن کلمہ حق کا مظہر ہے، لہذا جب ہم اسے قدر کی راتوں میں اپنے سر پر اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدایا، عالم وجود میں ہمارے پاس قرآن سے بلند کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی نمائندگی کرے، ہم قرآن کو بھی لیتے ہیں جو کہ خدا کا کلام ہے، اور ہم خدا کی رحمت کے سائے میں ہیں اور اس کی عظمت کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا۔ اور چونکہ پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار علیہم السلام قرآن کی تجلی ہیں، اس لیے ان کے پیروکار بھی قدر کی راتوں میں قرآن کے علاوہ ان ہستیوں کو اپنا رہنما اور مددگار سمجھتے ہیں تاکہ خدا انہیں بخشنے والوں میں سے قرار دے، کیونکہ دنیا میں قرآن سے بڑی باعظمت کتاب کوئی نہیں ہے اور 14 معصومین سے بڑھ کر کوئی ہستیاں نہیں جو خدا کی بارگاہ میں اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہوں کہ اپنے پیروکاروں کی بخشش کا سامان مہیا کریں۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش عذاب پر اہل عزا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی رضا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی رضا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر، اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو اماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
ابو شیخ ابن حیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے حلال مال سے روزہ افطار کیا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجیں گے اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، شب قدر اس کے لیے خوشگوار قرار پائے گی اور جبرائیل اس سے مصافحہ کریں گے، اس کا دل نرم ہوگا اور اس کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا اور فقیروں کو صدقہ دینا ائمہ معصومین علیہ السلام کے حسن سلوک میں سے تھا، قدر کی راتوں میں ان کا بہت اجر و ثواب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے رمضان کی مقدس راتوں اور قدر کی راتوں میں لوگوں کو کھانا کھلایا اور تبلیغ کی، جیسا کہ ہم ایک روایت میں پڑھتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو گوشت سے تیار کردہ افطاری دیتے تھے، لیکن وہ گوشت خود استعمال نہیں کرتے تھے، پھر جب وہ کھانا کھا چکے ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خطبہ پڑھا اور انہیں واعظ فرمایا اور اپنے خطبے میں فرمایا، جان لو کہ تمہارے اعمال کا معیار تین ہے اور تمہیں پائیدار رکھنے والا تقویٰ ہے، اور تمہاری زینت ادب ہے، اور تمہاری آبرو و عزت صبر اور تحمل کے ذریعے محفوظ رہ سکتی ہے۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف عنه خطيئتنا، اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ وتعطف ومه خطيئتان، يا رب تقبل توبتان، يا رب واغفر زلتان، وتعطف ومه خطيئتان،
يا رب تقبل توبتان،
سامعین، 23ویں کی شب جسے شب قدر کہا جاتا ہے، شب قدر کی مناسبت سے ہندوستان کے معروف عالم دین مولانا محمد عباس شمسی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شب قدر ایک ایسی قدر مشترک قرآنی حقیقت ہے جس پر سارا عالم اسلام متفق علیہ طور پر متحد ہے۔ شب قدر کی تاریخوں میں مسلمانوں کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہر مختلف تاریخ پر بھی مسلمانوں کا اعتبار شب قدر ہونے پر ہے۔ آپ جانتے ہیں شب قدر اس عظیم رات کا نام ہے کہ ہزار مہینے بھی جس کے مقابلے پہ آ نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو مقدر سازی کے لیے ایک کھلا دعوت نامہ دیا ہے کہ شب قدر میں آ کر اپنی تقدیر کو بنا لو، اور یا پھر ہر شب نماز شب پڑھ کر اسے شب قدر میں بدل دو۔ شب قدر میں آنا بھی شب قدر کی عظمت کا اعلان ہے، اور ہر شب میں نماز شب پڑھ کر شب قدر کی افادیت کو حاصل کر لینا، یہ بھی شب قدر کی عظمت اور بلندی کا ثبوت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پورے عالم اسلام میں قرآن کریم موجود ہے جس پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، کوئی بھی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی قرآن کے 30ویں پارے میں سورہ والقدر ہے جس کی ایک آیت ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بعزر ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہی وہ بابرکت رات ہے جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں امر الہی کو لے کر اللہ کی اجازت سے روح القدس کے ہمراہ۔ اگر جناب جبریل آ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے کچھ لا رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیات میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ قرآن ہماری طرف سے فائنل ہو چکا ہے، اب اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، تو میرے مالک جن امور کو تو نازل کر رہا ہے تو یہ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ تیری کتاب میں کہیں اس کے اضافے کی گنجائش نہیں ملتی۔ تو قرآن نے بڑھ کے پھر سہارا دیا، یم اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ وہی وہ ہے جو جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، کیونکہ اصل کتاب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو بات قرآن کریم کی نہیں ہو رہی ہے، کتاب تقدیر کی ہو رہی ہے۔ تو اس میں جب سید الملک کے ساتھ ملائکہ امر الہی کو اذن الہی سے لے کر نازل ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس یہ امر آئے گا وہ ان امور کا صاحب الامر کہلائے گا۔ اب ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ صاحب الامر کون ہے۔ قرآن بہت پہلے سے شروع سے ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی صاحب الامر رہا ہوگا، مگر سارے مسلمانوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حکومت کے غرے میں جھومتا جھامتا آ گیا، اہل دنیا نے اسے صاحب الامر مان لیا، مگر ہمارے سامنے جب کوئی آیا تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا وہ عادل ہے کہ نہیں، وہ معصوم ہے کہ نہیں، کیونکہ منصب الہیہ کا یہ خاصہ ہے، بغیر عصمت کے کسی کے پاس رہ نہیں سکتا۔ یہی کرائیٹیریا قرآن میں بھی کام آیا، یہی کرائیٹیریا کتاب تقدیر کے نزول میں بھی کام آیا۔ قرآن اس کے قلب مطہر پر آیا جو خاتم الانبیاء بن کر آیا، جو سید المرسلین کہلایا، جو نبیوں کا سردار اور معصوم نبی آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح جب امر الہی اللہ کی اجازت سے ملائکہ سید الملک لے کر نازل ہو رہے ہیں، جس کے پاس آ رہا ہوگا وہ بھی معصوم ہوگا۔ جب ہم نے چل کے دیکھنا شروع کیا تو عصمت کبریٰ کی وہ آخری کڑی جو صبح قیامت سے جا کے مل جاتی ہے، وہی اس امر کی حامل بن کر اس زمانے کا صاحب الامر کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اسی لیے اس کے آخری وارث کو جس زمانے کا صاحب الامر ہے، قائم آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس واسطے اب ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ شب قدر کو صرف ہم رسمی طور پہ نہ لیں، بلکہ حقیقی طور پر نبوت کے بعد اور قیامت کے بیچ میں عقیدہ امامت کی دلالت کے طور پر بھی اسے استعمال کریں، تاکہ پتہ چل سکے اگر نبوت کے بعد براہ راست قیامت تھی تو قیامت آ چکی ہوتی۔ میں قیامت کا نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شب قدر ہمیں بتاتی ہے کہ ماں بین نبوت اور قیامت کوئی ایک ایسی حقیقت ہے جسے امامت کہتے ہیں، جو باقی ہے، جاری ہے، ساری ہے، قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بن کے زندہ اور پائندہ ہے۔ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے صاحب الامر کے قدموں کو، اس کی نالین مبارک کو ہم اپنے سروں کی زینت بنا لیں اور اس سے اتنا قریب ہو جائیں کہ جب امر الہی اس کے پاس آئے تو جیسا ہم چاہیں اپنے آقا کے ذریعے ان سے توسل کر کے اسے لکھوا سکیں، اسے اپنے حق اور اپنے فیور میں ویسا پا سکیں جیسا ہونا ہے۔ کیونکہ یہ اختیار اللہ نے اپنے بعد کسی اور کو اگر دیا ہے تو وہ سوائے محمد و آل محمد کے کوئی اور نہیں ہے۔ شب قدر کی بہت سی دعائیں ہیں، اس مختصر سی گفتگو میں سب کو نہیں سمیٹا جا سکتا، مگر اس وہ صاحب الامر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے شب قدر کو شب قدر کی طور پر لے کر اپنی کتاب تقدیر کو واقعاً ویسا بنانا ہے جیسا ہر انسان کی خواہش ہے تو امام زمانہ حجت یگانہ فرزند زہرا سے منسلک ہو جائے۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
یا ربی واغفر زلتنا،
اللہ
وتعطف ضمه خطيئتنا،
اللہ
یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
یا ربی واغفر زلتنا، وتعطفه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا،
يا رب واغفر زلتنا، وتعطفه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا،
واغفر زلتنا،
وتعطف ضمه خطيئتنا۔
یہ تھے ہندوستان کے معروف خطیب محمد عباس شمسی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
ایسے ختم مولا کا ہوگا انتظار،
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار۔
فاطمہ کے دل بر ہے، عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار بار
حق نے ایک عدالت کا ان سے کام لینا ہے خون کربلا کا بھی انتقام لینا ہے لے کے آنے والے ہیں جت کی ذوالفقار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
دور تیری ہر مشکل ہوگی حل بآسانی حکم رب سے آئے گی رزق میں فراوانی بس خلوص نیت سے ان کو تو پکار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
جاگ خواب غفلت سے ورنہ ہوگی دشواری وہ تو آنے والے ہیں کیا ہے تیری تیاری تو کہیں نہ ہو جائے ان سے شرمسار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
Thank you.